الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر ستة: أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آية البر میں جو مضامین ہے اس کا ایک حصہ اعتقادات سے متعلق ہے، ایک حصہ اعمال سے متعلق ہے، اور ایک حصہ اخلاق سے متعلق ہے. اعتقادات اور ایمانیات سے متعلق جو حصہ اس میں مذکور تھا اس کا سرسری ذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، یہ حصہ ذکر کیا گیا. چونکہ آیت میں ایمان بالقدر کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے کل کے مذاکرے میں بعض دیگر آیات کے حوالے سے ایمان بالقدر کا بھی ذکر آیا. اور آگے جو مضمون ہے اس آیت میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اس کے بعد اخیر میں ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ترجمہ تو پہلے دن ہو گیا تھا، مال کو خرچ کرنا مال کی چاہت کے باوجود، مال کو خرچ کرنا اللہ سے محبت کی وجہ سے، مال کو خرچ کرنا خرچ کرنے کی چاہت کے ساتھ. الفاظ یاد رکھ سکتے ہو تو یاد رکھ لینا، علی حبی میں یہ مضمون ہے. دل جس سے لگا ہوا رہتا ہے اس کو خرچ کرنا زیادہ اجر رکھتا، جس کے واسطے خرچ کر رہے ہیں اس سے تعلق کے واسطے خرچ کرنا یہ سب سے اعلیٰ چیز. خرچ کرنے کو تو کر دیتے ہیں مگر طبیعت میں رغبت نہیں رہتی خرچ کرنے سے متعلق، اس کی وجہ سے بھی اجر میں کمی آ جاتی. خرچ کرنا شوق کے ساتھ، کس پہ کس پہ؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، ضرورت مند. یتیم وہ بچے جن کے والد کا سایہ ان کے سر سے ہو چکا، مسکین وہ جس کے پاس ضروریات سے متعلق چیزیں موجود نہ ہوں، ضروریات مہیا نہ ہوں. وابن السبیل، مسافرین پر خرچ کرنا، والسائلین مانگنے والوں پر خرچ کرنا، وفی الرقاب گردنوں کے چھڑانے میں. پہلے جس زمانے میں یہ اتری اس وقت غلاموں کے آزاد کرنے کے مفہوم میں یہ تھا، لیکن اب اگر اس فضیلت کے تحت میں کوئی چیز پانا چاہتے ہوں تو یہ خواہ مخواہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، غیر ضروری مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، چھڑانے میں استعمال کر سکتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ اجر مل جائے جو پھر رقاب میں بیان کیا گیا. اس کے بعد ارشاد ہے واقام الصلاۃ واد الزکا، نماز قائم کرے، زکات دے. الگ مضمون ہے زکات دے، ہے نا. آت المالا کے بعد میں تفصیل بہت ہے، آت الزکاتا میں اجمال ہے، عادل زکات فرض ہے, اور عادل معنی میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بعض مواقع پر تو فرض ہے لیکن بحیثیت عمومی فضیلت سے تعلق رکھنے والا ہے. نماز قائم کرے, زکات دے, عہدوں کو پورا کرے, صبر سے کام لے ہر حال میں, ایمانیات کے بعد یہ مضمون ہے. آپ کو کل حدیث سنائی گئی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں. بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے 9 تک کے واسطے آتا ہے. درمیان کا لفظ عدد عام طور پر مشہور ہو گیا 77. 77 بولے سمجھتے ہیں, کیا بولتے ہیں 70 کے ساتھ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں, 77. یہ پوچھنا میں کو اس واسطے پڑھا کہ شام میں فون آیا کہ خاتون کا دعا سے متعلق, تم نے کہا یا وکیل 77 مرتبہ بولو, تو وہ کہنے لگی 77 بولے تو کیا. تو میں جلد تو بول دیا 77, مگر وہ صحیح بولا نہیں, بولا آپ سے ذرا تصدیق کرا رہے ہوں اس واسطے کہ مجھے انگلش نہیں آتی. 77 شعبے مشہور ہیں. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 77 ہی مراد ہے یا یہ کہ شعبہ جات سے ایمانی کے کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے. جیسے کہا جاتا ہے تم اگر 70 مت بھی بولیں گے تو نہیں سنوں گا, بولے تو کیا مطلب, کتنے بھی مرتبہ بولو میں نہیں مانوں گا, یہ مطلب ہوتا ہے. اس میں عدد کی تکثیر مقصود ہوتی ہے, تحدید مقصود نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے, ہمارا جتنے اعمال صالحہ ہیں اور جتنے اعمال مطلوبہ ہیں, یعنی جو جو کرنے کے احکام آئے ہیں وہ سب کے سب ایمان ہی کے شعبے ہیں, اور یہ مترشح خود اسی ارشاد مبارک سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ایمان کا ادنا شعبہ ہے, اور حیا کا ہونا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیزیں مطلوب ہیں پروردگار کو بندوں سے, جس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آتا ہے, وہ سب کے سب ایمانیات سے متعلق. اسی لیے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے 3 جملے استعمال کیے جاتے ہیں. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے, تصدیق بالجنان, دل سے کسی بات کو سچا تسلیم کر لینا, اقرار باللسان, اس دل میں مانی ہوئی بات کا زبان سے بھی اقرار کرنا, تیسرے دل میں مانی ہوئی بات زبان سے بولی ہوئی بات کر کے بھی دکھانا, اظہار بالارکان. یہ 3 لفظ ہیں ایمان سے متعلق, تصدیق بالجنان, اقرار باللسان, اظہار بالارکان. لیکن قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد میں علماء حضرات کے ایک بہت بڑے طبقے نے یوں کہا ہے کہ اظہار بالارکان کا تعلق ایمان سے تکمیل ایمان کے سنس میں ہے, تکمیل ایمان کے مقصد میں ہے, تحقق ایمان کے لیے نہیں. ایمان کا ثابت ہونا تو صرف تصدیق و اقرار سے ہو جاتا. اب اگر اعمال کرے گا تو ایمان میں کمال پیدا ہوتا رہے گا اور اس کی کیفیات میں اضافہ ہوتا رہے گا, اور اگر اعمال چھوڑتا رہے گا تو کیفیات ایمانی میں کمزوری آتی رہے گی اور ایمان میں نقص پیدا ہوتا رہے گا. لیکن نفس ایمان کے واسطے صرف تصدیق و اقرار کر. وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ بھی قرآن شریف سے ہی سمجھ میں آتا ہے. قرآن شریف میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر آپس میں قتل و قتال ہو جائے, کوئی کسی کو قتل کر دے, تو ایسی صورت میں تمہارے ذمہ قصاص ہے, یعنی اس قتل کا بدلہ دینا ہے. اور ایسوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اتنا بڑا جرم کرا پھر بھی آئی والذین آمنوا بول رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہے. تقوا پرہیزگاری میں کمی ہو گئی. اب سارا مخاطب کرتے ہیں بندوں کو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوا اختیار کرو. تو اس لیے اعمال ایمان کے پائے جانے کے لیے لازمی شرط نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ایمان میں کمال کے لیے. اس واسطے یہ بھی ایمان کے شعبے ہیں. اب مال کا خرچ کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, نماز کا قائم کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, عہدوں کو پورا کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, صبر کا کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. جب یہ خرچ کرنے کا موقع آ جائے, خرچ کرنے میں زیادہ تعامل کرنا نہیں, دینے والے مولا ان کے پاس کون سی کمی ہے, اگر ہم کو حکم ملا ہے ہم نے جو دیا ہے وہ دے دو, دے دینا. انہوں نے دیا ہے, انہوں نے کہا جو ہم دے رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے, معلوم ہے, دیے تو میں بولے ایسا سنتا, دے دو بولے تو دے دیتا, انہوں نے دیتے ہی رہتے. اور اگر ایسا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں دو اور ہم نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دینا بند کر دیتے. سیدتنا فاطمۃ الزہرا رخت جگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ عنہا, ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی خرچ کرنے سے متعلق تھیلی بند مت کرو, اللہ بھی اپنی دین بند نہیں کرے گا, اور اگر بند کر دو گی تو وہ بھی بند کر دے گا. خرچ کرنا, زکات دینا شوق سے دینا. ایک مسئلہ ہے نماز قائم کرنے کا, نماز ٹھیک ٹھیک قائم کرنا, ظاہری باطنی پوری آداب کی رعایت کے ساتھ. ہمارے حضرت مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے مجالس میں اپنی, جا کے اللہ اکبر کی نماز میں ایسے شروع کرتے نا, ارے بچوں سمجھے کیا ہے, اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو سنا دو. رات میں طاق سب تھی, جاگی لیتے تھوڑا سا, تقاضا وقاضا ہے بولے تو تقاضا تو, کیونکہ موقع پھر بار بار ایک سوئی کے ساتھ گفتگو کا نہیں ملتا, اس لیے چاہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے ان باتوں کا. کہتے تھے کہ بھائی چاہے کہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہو قبلہ رو, نیت کرتے ہو کہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے حکم کی تعمیل میں صلاۃ ادا کرتا ہوں, تو آغاز کیوں کرتے ہو؟ بول دیتے کہ سمجھے کچھ کہ نہیں سمجھے, بولے یوں کہتا ہے کھڑے رہے کے مسلح پر کہ مولا خواہشات آرزوئیں ارمانیں چیزیں دنیاوی علائق تعلقات یہ وہ سب سے اظہار براءت کرتا ہوں, اب کسی سے میرا تعلق نہیں, بس میں ہوں آپ ہیں, اور کسی سے نہ لینا نہ دینا. جب کسی سے تعلق نہیں ہوتا کیا بولتے, میں ہی بری ہوں بھائی, بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اگر آپ کے بارے میں شبہ ہو جائے یا کسی کے بارے میں, آپ کے بارے میں اللہ کرے کبھی نہ ہو, کسی کے بارے میں بھی نہ ہو, کہ اگر شبہ ہو جائے پولیس والوں کو فوج والوں کو کہ صاحب یہ کچھ مجرم قسم کا شخص معلوم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس میں کوئی ہتھیار ہو, سکتا ہے یہ لڑنے کے واسطے تیار ہو, تو ایسی صورت میں سامنے والا اس سے یوں کہتا ہے کہ بھائی تم ہتھیار ڈال دو, تو ایسی صورت میں وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. ہاتھ اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہتھیار ڈال, یعنی اب وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ حوالے ہو جانے کو تیار ہے, یہ تو علامت ہے نا. اور اگر نہیں کرتا ایسا تو چلاتا ہوں. تو نماز کا تو آغاز ایسا ہے, دل حق تعالیٰ کی طرف, رخ حق تعالیٰ کے گھر کی طرف, اور ہاتھوں کے ذریعے سے دیر سے بے تعلقی کا اظہار. اور پھر یوں کہتا ہے کہ مولا آپ سے بڑا کون ہے, اللہ سب سے بڑے, یہ اس کے زبان سے نکلتا ہے. اور اس کے بعد میں ہاتھ باندھ رہا, خواہشات کے اٹھنے کا جو مرکز ہے میرے, اب اس کو اٹھنے نہیں دیتا, بند دیتا اس کہ مولا اب تک بہت ہو گیا, اب نہیں اٹھنے دیتا. اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، نماز قائم کرنا، تو ابھی نماز کا آغاز ہو رہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پہنچنا ہے نا آہستہ آہستہ، مگر مختصر کر دیں گے اس کو. اب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے سر سیدھا، نگاہ نیچے، زبان اس کی یاد میں، کان اس کے کلام کو سننے میں. اللہ فقائے گرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اکیلے کی نماز کے بارے میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہو اس کا تلفظ ایسا ہونا چاہیے کہ باہر اگر کسی قسم کا شور و ہنگامہ نہ ہو، پنکھوں کا شور نہ ہو، تو اپنا بغیر آواز کا پڑھنا اپنے کو سنائی دے، ایسا پڑھنا چاہیے. یہ جو خالی خیر ہے کہ سوچتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس کا نام تلاوت نہیں، سوچتے ہیں خالی، جیسے بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سامنے کلی رکھتے ہیں، انگلی رکھ کے، یہ دیکھنا ہوا، تلاوت کرنا کہاں ہوا؟ تلاوت تو زبان سے تلفظ کے بغیر نہیں ہوگا. اور اللہ جل شانہ نے عجیب غریب قسم کا مشین بنایا ہے آج کل، جو ہے وہ دیکھیں گے آپ کے ٹائپ رائٹر ہوتا ہے، صحیح مارو ایک عرب آ جاتا، دوسری جگہ مارو تو دوسرا عرب تھا، تیسرا، ایسے ہی پروردگار عالم نے یہ حروف کے پائٹ بنا دیے اور زبان کو اس پر چلانے والا بنایا، یہاں لے کے زبان کا کنارہ فلاں جگہ ماریں گے تو بہت نکلیں گا، فلاں جگہ ماریں گے پا نکلے گا، فلانی جگہ ماریں گے تا نکلے گا، فلانی جگہ زبان لگائیں گے زال نکلے گا، فلانی جگہ لگائیں گے سین، فلانی جگہ لگائیں گے سا. عجیب مشین ہے یہ، دیکھ کے نکالے سے تو ویسا معلوم ہوتا، بس جتنے گاڑیاں نکلے ہوئے ہیں سب انسان کو دیکھ کے نکالے سو، حیوانات کو دیکھ کے نکالے سو، دو پہیے کے ہوں گے چار پہیے کے، سب میں ٹاکیاں رہتے یہاں ہے ٹاکی ہے کہ نہیں، سب میں سامنے لائٹ رہتی یہاں لائٹ موجود ہے نہیں ہے، ہینڈل ہے تو اپنا بھی ہینڈل ہے کہ نہیں ہے، ہینڈل بھی پہیے ہیں تو پہیے ہیں کہ نہیں ہے، سب دیکھ کے نکالے سو ہے، بما وما بھی سب قرآن شریف دیکھ کے نکالے سو ہے، دیکھے کہ پرندے چونچ میں کنکر لے کے فضاؤں میں اڑے اور وہاں سے جو انہوں نے کنکر پھینکا تو ہاتھی کو تک جنا ہاتھی کے آر پار ہو گئے، تو ان لوگوں نے تحقیق کر لی، ریسرچ کیا اور یوں کہا کہ بھائی جتنے اوپر سے کوئی چیز ڈالی جائے گی نیچے بڑھتے بڑھتے اس کا پاور اسی قدر بڑھے گا، اور کتنی ہی سخت اور بڑی چیز کیوں نہ ہو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، نتیجے میں وہ لے آئے کہ گولے فضاؤں میں جا کے اوپر سے نیچے چھوڑ دیتے، سب ہر چیز یہیں سے سیکھے سو. اب زبان مشغول ہے ان کے پاک کلام کے پڑھنے میں، یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، العالمین میں سب داخل ہے، ما سوى اللہ العالمین میں داخل ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب العالمین میں داخل ہے، عالم بے حساب ہے. انداز بولنے کا کچھ ایسا ہے کہ یوں کہتا ہے سب تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے. گفتگو یہاں تک کچھ ایسی ہے کہ گویا بندہ اس کو غائب ہونے کی حالت میں جیسا خطاب کرتا ہے ویسی بات کر رہا، بولے فلانے صاحب تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں نہیں ہے، غائب میں ہیں کا ایک تصور ہے، لیکن اتنے آیات پڑھ لینے کے بعد میں پروردگار عالم کی معرفت، اس کی پہچانت، اس کے کمالات کا اس درجے اس کے اوپر گویا انکشاف ہو جاتا ہے کہ اب اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں غائب نہیں ہے، حاضر اس کی، اس واسطے بولا ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب تک جو بول رہا تھا کیا بول رہا تھا؟ اللہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ایسا ہے, لیکن اب یوں کہتا ہے اللہ میں آپ کی عبادت کروں. اب تک بندہ گویا ان کے روبرو نہیں تھا, اب روبرو ہو گیا. خالی تین آیات پڑھ لیا تو اپن پورا قرآن شریف پڑھ لیا تو روبرو نہیں ہو رہے, شعور نہیں ہے. حضرات اکابر نے, بزرگان دین نے, صوفیاء کرام نے جس قسم کی تعلیم دی اس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ کا استحضار بندے کو رہنے لگتا ہے. اور انتا بد اللہ کانک تراہ, گویا اس کا حال بنتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حدیث شریف میں انتا بد اللہ کانک تراہ احسان کے ضمن میں آیا ہے. عام طور پر لوگوں نے اس کو نماز کے مفہوم میں لیا اور یوں سمجھا کہ حالت نماز میں وہ گویا یوں سمجھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اتنا جملہ ذہن میں رکھنے کے بعد میں ایک دوسرا جملہ سننا. دوسرے جملے میں کیا آیا ہے قرآن پاک کے, کہ میں نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی عبادت ہی کرنا ہے. اب پوری زندگی عبادت کرنا ہے اور عبادت ایسی کرنا ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ ہی کا کچھ ایسا اپنا حال بنانا ہے کہ ہم اور وہ آمنے سامنے روبرو ہی ہیں. مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ذکر کی کثرت ہے, دوسرے تعلیم ہے خصوصی پاتے رہنا, پھر اس کا یادہ تکرار ذہن میں چلتے رہنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جل شانہ بے حد ان کو جزا عطا فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کے قبر کو نور سے بھر دے. عجیب و غریب قسم کی تعلیم دیتے تھے. کہتے تھے کہ کسی مول صاحب سے تعلق ہے آپ کا, تو ان کی کسی چیز سے واقفیت بھی رہتی ہے. وہ چیز دیکھتے ہی مول صاحب دکھتے ہیں. کسی کی گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی والے صاحب ہیں, شیروانی دیکھ کے شیروانی والا, گاڑی دیکھ کے گاڑی والا, جوتا چپل دیکھ کے جوتا چپل والا, مکان دیکھ کے مکان والا, دکان دیکھتے ہی دکان والا. دکھتا نہیں دکھتا, نہیں دکھتا. چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ کر چیز والے کو بھی آدمی دیکھ لیتا ہے, اس مانا کر کہ چیز کو تو سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور چیز والے کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. مگر دیکھتا ہے نا. مدرسے میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو اچھا خاصا تجربہ ہے. بچے آپس میں جا رہے ہیں, کلاس کے قریب میں ہیں, مولوی صاحب کے جوتے سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہیں, بولے تو دیکھا ہی نہیں. مولوی صاحب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جوتا دیکھ کے مولوی صاحب کو دیکھ لیا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی حیرت ہے, جوتا دیکھ کر جوتا والا یاد آیا, شیروانی دیکھ کر شیروانی والا یاد آیا, لکڑی دیکھ کر لکڑی والا یاد آیا, چیز دیکھ کر چیز والا یاد آیا, آسمان دیکھا آسمان والا نہیں یاد آیا, زمین دیکھا زمین والا نہیں یاد آیا, سورج چاند دیکھا سورج چاند والا نہیں نظر آیا. کس قدر حیرت انگیز بات. اب بتاؤ کہ ایسی صورت میں کس وقت ایسا آدمی کو ہے کہ اس کو کوئی ایسی علامت اس کے سامنے نہ ہو کہ مولا تبارک و تعالیٰ تک اس کی رسائی نہ ہو. مگر اس کے واسطے استحضار کا اہتمام کرنا ضروری ہے. محنت ہے ہر چیز کے پیچھے, کوئی سی بھی چیز میں خصوصیت محنت کے بغیر نہیں آ سکتی. کر محنت کھا نعمت ایک مقولہ مشہور ہے. شاید اس کو ہم لوگوں نے صرف کھانے سے متعلق محنت کو مربوط کر دیا, حالانکہ ثمرہ بیان کرنا مقصود تھا. جس لائن کی جو محنت کرے گا اس کا ثمرہ اسے ملے گا. کھانے والی چیز سے متعلق ہی شاید سمجھے, اس واسطے کھانے کے واسطے محنت کر رہے ہیں اور محنت کے ذریعے سے جو ملا اس کو کھا رہے ہیں. ایک صاحب بکول ایک صاحب کے کہ صاحب کیا مشغلہ ہے دن رات کا؟ مطلب کمانے جا رہا ہوں. کئی کمانے جا رہے ہیں کھانے جا رہا ہوں, کئی کو کھا رہے ہیں کمانے کو کھا رہا ہوں. بولے ایک صاحب کہ یہ کھانا اور کمانا یہ صفا مروہ بنا دیے گئے لوگوں کے. یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بس یہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے, اس کی یکتائی کی ترجمانی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو بتلاتی رہتی ہے کہ اللہ یکتا ہے. ہر چیز میں علامت موجود ہے. العالمین میں یہ سب داخل ہیں. ان کو دیکھنے کے بعد میں دیکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضابطے ہیں. بتلاتے تھے ہمارے بڑے لوگ کہ ذات کو پہچاننا ہو تو صفات سے, افعال سے, آثار سے پہچانا جاتا, ذات پہچانی جاتی. ڈالی توڑ کے بتائے کئی کی ہے پہچانو, فوراً دیکھتے بول رہے تھے نیم کی ہے, تو سمجھ گئے پوچھنے والے شہر کے پتے دیکھتے پہچان لیا ہے. تو پتے نکال کے سب بتا کے بولے کئی کی ڈالی ہے پہچانو, ذرا نزدیک لاؤ بولتا, اس کی چھال دیکھ کے فوراً بولتا تھا نیم کی ہے. بولتا تو جب سمجھ گیا پوچھنے والا کہ چھال دیکھ کے پہچان لیا, تو وہ کھال بھی اتار دیتا, اس کی چھال نکال دے کے سفید ڈنڈی رہ جاتی. وہ بتا کے پوچھتا ذرا یہ کئی کی ہے پہچانو, تو بولتا ذرا میرے ہاتھ میں دے. بولتا سونگ کے بولتا نیم کی ہے. بولتا تو ذات نیم کو پہچاننے کے واسطے پتا, ذات نیم کو پہچاننے کے لیے چھال, اور ذات نیم کو پہچاننے کے لیے خوشبو ہے کہ نہیں. لیکن خوشبو اس وقت میں ہوں گی جبکہ ڈالی تازی ہو, سوکھ گئی ہو. تو اب اس میں تو خوشبو نہیں آتی. اب وہی سی ڈنڈی کو بتا کے پوچھے گئے کہ یہ پہچانو, مردن بولتا کہتے ہاتھ میں بھی دو ذرا تصرف کی اجازت بھی دو, ذرا اس کا کنارہ چاب کے بولتا کہتے نیم کی ہے. تو نیم کی ذات کو پہچاننے کے لیے پتا, نیم کی ذات کو پہچاننے کے لیے چھال, اور نیم کی ذات کو پہچاننے کے لیے خوشبو یا ذائقہ, یہ جیسے سبب بن رہے ہیں فوراً دیکھ کے بولتے ہیں کہ یہ نیم کی چیز ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ربانی معرفت یا کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے یہ ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کے ضمن میں یوں فرماتے تھے کہ دیکھو کائنات کی ہر چیز اس کو پتے کی جگہ پر رکھو, اس کے پیچھے جو حرکات ہیں اس کو چھال کی جگہ پر رکھو, ان حرکات کے پیچھے جو صفات و خصوصیات ہیں اس کو خوشبو اور ذائقے کی جگہ پر رکھو, اور پھر اس کے ذریعے سے ذات کو پہچانو. کائنات کا ہر ذرہ آثار اللہ ہے, اس کے ذریعے سے پہچاننا. آنکھ چھ کو دیکھتی ہے اور دل چھ والے تک پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی. تو حالت نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو اب العالمین میں سب کچھ ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اتنا پڑھنے کے بعد میں پروردگار عالم کی کچھ معرفت اس درجے کھل جاتی ہے اس کے اوپر. اب تک جس کو انہیں غائب سمجھ رہا تھا ایسا نہیں ہے, ہم سامنے سے بول کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. یوں کہہ کے اس کی سورۃ الفاتحہ کی تکمیل ہوتی ہے, اور اس کو بھی پروردگار عالم نے تین حصوں میں بانٹ دیا. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک کا ایک حصہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ایک دوسرا حصہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم سے وللضالین تک تیسرا حصہ ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی, جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل. اور جب اہدنا الصراط المستقیم سے ولی الضالین تک کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل. ہم کلامی چلتے رہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین بولے رکے گا پیچھے سے لقمانی الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پیچھے سے پھر لقمانی الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد میں گاڑی آگے بڑھی سلام پھیرنے کے بعد بولے آیت پڑھنے کے بعد میں رک گئے لقمانی تو لے رہے بھی نہیں بار بار وہی دہراتے جا رہے تھے کیا قصہ ہے. ان کا ایک خاص حال تھا ایک خاص کیفیت تھی سب کے واسطے نہیں ہے سب کے لیے حکم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب بھی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو جب تک کہ مولا تعالی کا یہ جواب نہیں سن لیتا حمیدنی عبدی آگے کی آیت نہیں پڑھتا. کیفیت ہے کسی کسی کو پروردگار عالم ہوتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی میرے بندے نے میری ثنا کی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یوں جواب دیتے ہیں پروردگار ایاک مالک یوم الدین تک. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی چیز ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں اسے دوں گا. مدد طلب کر رہا ہے بندہ میں اس کی مدد کروں گا. عبادت کر رہا ہے تو یہ میرا حصہ ہے. مدد طلب کر رہا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے یہ آدھا آدھا حصہ ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم میں سے تو صرف سوال ہی کر رہا ہے پورا کا پورا اپنے واسطے مجھے سیدھا راستہ دکھا انعام والوں کا راستہ دکھا گمراہوں کے راستے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کو وہ دوں گا جو اس نے مانگا. کیسی عجیب و غریب ترتیب ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ باتیں اس کا ترجمانی پیش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے. یہ سورۃ الفاتحہ اسی بات سے حالت نماز میں اللہ کی طرف دھیان قائم رکھنے کی کوشش کرنا. ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا انہوں نے کسی روایت کے حوالے سے بیان کی جب نماز والی حالت میں بندہ ادھر ادھر چلے جاتا جاتے نہیں جاتے جو جس کام میں رہتا وہ کام میں چلے جاتا. حالت جیسی ہے ہماری اس وقت کی محنت ہی نہیں. دکان والا دکان میں لڑائی والا لڑائی میں کرکٹ والا کرکٹ میں فٹ بال والا فٹ بال میں جو جس قسم کے مشغلے میں رہتا اس میں چلے جاتے نماز. نماز والی حالت میں جب بندہ ادھر ادھر جاتا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آدمی جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا تو کسی کمال کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے یا حسن و جمال کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے یا فضل و نوال کے واسطے متوجہ ہوتا ہے یعنی کسی کا بہت احسان ہے تو متوجہ ہو گیا اس کی طرف کسی میں بہت ہی غیر معمولی حسن و جمال ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا کسی میں غیر معمولی کمال ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا. جب حالت نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑے رہے کہ ادھر ادھر جاتا تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتے رہتے مجھ سے بھی زیادہ کوئی کمال والا دکھا کسی ادھر تو چلا گیا مجھ سے بھی زیادہ احسان کرنے والا تجھے کوئی نظر آیا کہ تو ادھر چلا گیا. محنت کر کے کوشش کر کے نماز کو دھیان والی بنانا جدوجہد کرنا کوشش کرنا. ہمارے ایک استاد محترم کے حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے سبا عشرہ کے قاری تھے. ہم کو بھی ان کے پاس بیٹھ کے پریکٹس کرنے کی موقع کی سعادت ملی ہے سبا عشرہ کی نہیں قرأت کی. مگر اس لیے نہیں بولوں گی آپ کو کوئی خواہش ظاہر کریں گے کچھ سنا دیجیے. عالمیت کا کورس کیا انہوں نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سے بھرپور استفادہ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت نے ان کو اجازت بھی دے دی خلیفہ بنا دیا. تو حافظ قرآن بھی قاری قرآن بھی قاری سبع عشرہ بھی عالم دین بھی پھر خلیفہ بھی. ان سے کسی نے پوچھا حضرت 18-20 سال سے آپ یہاں ہیں کیا سیکھا آپ نے حضرت کے پاس رہ کے. تو انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں سیکھا, بس ایک نماز سیکھی. ہم لوگ اہتمام ہی نہیں کر رہے اس کا کہ بھائی میری نماز دھیان والی ہو. غرض یہ ہے کہ اب اس کے بعد میں سورت الفاتحہ کے بعد ہم نے سورت بندہ کرتا ہے, اس کے بعد اللہ کی بڑائی اس درجے اس کے اوپر غالب سے آنے لگتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ان کی بڑائی بیان کرتے کرتے حق تعالیٰ جل شانہ کی کبریائی کا اس درجے تاثر اس میں پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اب تو اپنے آپ کو جھکائی دینا چاہیے, اپنی عاجزی کا اظہار ان کی بڑائی کا اظہار اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ اپنے اپنا سر جھکا دے اور رکوع میں چلا جائے اور اللہ اکبر بن کے رکوع میں چلے جانے کے بعد میں پھر اسے خیال رہتا ہے کہ ان کی بڑائی کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم, قرآن پاک کی آیت اتری فسبح بسم ربک العظیم, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اور جب سبح اسم ربک الاعلی اتری تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم. اسی واسطے جب رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اب رکوع میں جا کے بڑائی کا اظہار کر رہا ہے حق تعالیٰ کی, اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے, اور یوں کہتا ہے مولا نہ میری عاجزی ہی کے اظہار کا حق ادا ہو سکتا, میں تو اس سے زیادہ بے حیثیت ہوں, اور نہ ہی آپ کی بڑائی کا اظہار کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتا ہے, تلفظ صحیح کرنا ہر چیز کا. بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ صاحب نماز میں دھیان قائم کرنے کے لیے کیا کرنا, تو اس سلسلے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کورس ویسے لمبا ہے تو دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر آدمی جو ہی کسی جگہ ایک سوئی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یا مشغول ہو جاتا ہے تو غیر اوقات میں جس چیز میں اس کا دل دماغ لگا رہتا ہے وہ ریل چالو ہو جاتی. اس کی بنا پر یوں کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل کی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف رکھنے کا اہتمام کرنا, اور یہ تین راستوں کی خاص حفاظت کرنا, آنکھ کان زبان. سرمایہ پورا یہ دل میں ہے. ہمارے استاد محترم سے حضرت مولانا یاسین صاحب بڑے صاحب حال بزرگوں میں سے گزرے ہیں, کئی برس ان کے پاس پڑھنے کی سعادت ملی. بزرگوں کی زندگیوں کے احوال میں بڑی عبرت کے موعظت کے نصیحت کے سامان ملتے ہیں. پھر ان سے متعلق جو حوالہ میں جس بات سے متعلق دینا چاہ رہا تھا اس وقت میں اچانک ذہن سے وہ نکلا, دل کے بارے میں سنا رہا تھا میں کہ دل ایک حجرہ ہے. آنکھ کان زبان یہ کھڑکیاں ہیں, دروازے بند لگے ہیں تو کمرہ کچرے سے محفوظ رہتا, دروازے کھلنے لگے ہیں تو کچرا آتا جاتا ہے نا. یہ پرنالے ہیں, پرنالے آنکھ کان زبان کیا ہے, پرنالے ہیں. پرنالے میں جو بھی گر رہا گھر کے باہر گرتا, یہ پرنالے ایسے ہیں جو بھی گرتا اندر گرتا, جو گریں گا اس میں اسے اندر گرے گا. سنو دل متاثر, بولو دل متاثر, دیکھو دل متاثر, ہے کہ نہیں؟ اس واسطے اس کی حفاظت کرنا. دل محفوظ رہا تو پھر دھیان کو قائم رکھنے میں بھی آسان ہے. دوسرے بھائی جو تلفظ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھو کہ آپ اگر کوئی رکوع سنا رہے ہوں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے, پورے خیال ہیں پوری مصروفیت ہیں یہ وہ سب چلے جاتے ہیں. میں مول صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو سنا رہا ہوں, اگر کچھ بھی غلطی کرا تو تنبیہ الغافلین بھی بازو چھ, تنبیہ الغافلین وہ جانتے نا, جانتے نہیں جانتے, چھڑی کو بول تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے بھی جلا لی ہیں. اور خاص طور سے قرآن پاک کی تعلیم سے متعلق تو ان کا مزاج ایسا ہے کہ ذری سی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے, بیٹھے ہوئے ہیں, پوری توجہ سے سن رہے ہیں, بازوں میں چھڑی موجود ہے, طبیعت میں ویسے ہی جلال ہے, اب آپ سنا رہے ہیں, تو دھیان پورا وہ صحیح پڑھنے کی طرف, مولوی صاحب سامنے ہیں ان کو سنا رہا ہوں, کچھ بھی غلطی نہیں تو ناراض ہو جاتے بول کے, پورے دھیان کے ساتھ اگر یہ شعور رہا کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوں, حق تعالیٰ کو سنا رہا ہوں, جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں اللہ پاک کو سنا رہا ہوں, اس شعور کے ساتھ بھی اگر پڑھیں گے تو دھیان پورا ادھر ہی رہے گا نا. جب ہم شروع شروع تراویح سناتے تھے, تراویح میں خاص طور سے پورا خیال قرآن اور پارہ اور رکوع اور آیات اسی پہ رہتا تھا. تو ایک دن میں نے مولانا کمال الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ حضرت وہ یہ آیت کے بعد کوسی آئے تھے, وہ آیت کے بعد میں کوسی آئے تھے, یہ لفظ کے بعد میں کوسا لفظ ہے, اور یہاں تک پڑھا تھا, یہاں سے پڑھنا ہے, پورا خیال اس میں رہتا کیسی ہو رہی گی کیا نہیں کی تراویح بول کے بولا. تو مولانا بولے سب نمازوں میں تمہاری تراویح ٹھیک ہو گئی. اس واسطے کہ تمہارا دھیان پورا اللہ کے پاک کلام کی طرف ہے, تو وہ اللہ ہی کی طرف ہے, تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں, توجہ دیں, اسی کے ساتھ ساتھ معنی کو یاد کر لیں, اذکار نماز کو زبان سے اذکار نماز پڑھے جا رہے ہوں اور دل میں اذکار نماز میں جو معنی ہے اس کی طرف سوچ اور فکر لگی ہوئی ہو, ان دونوں چیزوں میں لگے رہنا بھی نماز میں دھیان کے واسطے کافی. پھر اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں, یہ تصور بھی نماز میں دھیان کو قائم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. دو تین ساتھیوں نے آنے کے بعد سے کہا تھا وہ نماز میں دھیان نہیں رہتا, تو اس لیے بات آئی تو عرض کر دی. رکوع کرنے کے بعد بھی اس میں اطمینان نہیں ہوتا, اس میں اللہ علیہ الحمدہ بول کے کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی عاجزی کی جو آخری شکل ہو سکتی ہے اس کو پکی میں ڈال دیتا ہے, اپنے سر کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے, لیکن وہاں جا کے بھی اس کا شعور یہی ہے کہ نہ میری عاجزی کے اظہار میں میں پوری طریقے سے کامیاب ہو سکا ہوں, میں تو اس سے بھی زیادہ بے حیثیت ہوں, اور نہ ان کی کبریائی کا اظہار اور اقرار کی تکمیل بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, پروردگار تو اس سے بھی باتیں دل دیتا ہے سبحان ربی اللہ. پھر اس کے بعد میں اٹھتا ہے تو پھر اطمینان نہیں ہوتا, تو پھر اللہ اکبر بول کے چلے. جتنے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ولذیذ اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا بالکل سیدھی, تھوڑی سی جدوجہد کرنا کوشش کرنا چاہیے, ظاہری آداب باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ. اور حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ دیکھو نماز اللہ سے شروع ہوتی, اللہ پر ختم ہوتی, ایسی ہوتی ہے نا سب کی نماز, کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ سے. کہاں ختم ہوتی ہے؟ اللہ پر. تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شروع میں اللہ, اخیر میں اللہ, تو بیچ میں کئی کو غیر اللہ, درمیان بھی اللہ کی طرح متوجہ رہو. اور پھر نماز جب مکمل ہوئی تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کون کرتا, کہیں باہر سے آئے تو نہیں کرتا نا, نماز میں جا کے یہاں سے چلے گیا تھا ہوں, اب آ رہا پھر عالم دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقام السلام, اہتمام سے نماز کو بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. وقت ہو گیا اشراق کا, اشراق تک کے وقت کے لیے بہرحال آپ حضرات کو مشغول رکھنا تھا, اس وقت میں جو گزارش کیا گیا تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح فہم بھی عطا فرمائے, علم نافع نصیب فرمائے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد, اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد, ومرافقة سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين. الحمد لله رب العالمين.
دیکھو آج جمعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. جو معتکفین مسنون معتکف ہیں وہ حضرات جمعہ کے لیے غسل کرنے سے پرہیز کریں، اور درود شریف کی آج خصوصیت سے روز کی مقابلے میں زیادہ کثرت کرنی چاہیے، خاص طور سے عصر اور مغرب کے درمیان میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما. یہ کم از کم 80 دفعہ پڑھ لینے کا ایسے معمول بنا لینا زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی وقت پر پہنچنا، اور جو سنتیں کل آپ کو سنائی گئی ہیں جمعہ کی، اس کا پورا لحاظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ساتھیوں کو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.